من المرشد المحبوب سيدي وسندي محبي ومحبوبي شيخ العرب والعجم عارف بالله حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں. میں نے غم بھی بہت اٹھائے ہیں، داغِ حسرت سے دل سجائے ہیں، داغِ حسرت سے دل سجائے ہیں، تب کہیں جا کے ان کو پائے ہیں، داغِ حسرت سے دل سجائے ہیں، تب کہیں جا کے ان کو پائے ہیں. قلب میں جس کے جب وہ آئے ہیں، قلب میں جس کے جب وہ آئے ہیں، اپنا عالم الگ سجائے ہیں، قلب میں جس کے جب وہ آئے ہیں، اپنا عالم الگ سجائے ہیں، داغِ حسرت سے دل سجائے ہیں، تب کہیں جا کے ان کو پائے ہیں. ان حسینوں سے دل بچانے میں، ان حسینوں سے دل بچانے میں، میں نے غم بھی بہت اٹھائے ہیں، ان حسینوں سے دل بچانے میں، ان حسینوں سے دل بچانے میں، میں نے غم بھی بہت اٹھائے ہیں. حسن فانی کے چکروں میں میر، اس نے پانی کے چکروں میں میر، کتنے لوگوں نے دن گنوائے ہیں، کتنے لوگوں نے دن گنوائے ہیں، اس نے پانی کے چکروں میں میر، کتنے لوگوں نے دن گنوائے ہیں. شکل بگڑی تو باہر نکلے دوست، شکل بگڑی تو بھاگ نکلے دوست، جن کو پہلے غزل سنائے ہیں، شکل بگڑی تو بھاگ نکلے دوست، جن کو پہلے غزل سنائے ہیں، داغِ حسرت سے دل سجائے ہیں، تب کہیں جا کے ان کو پائے ہیں. منزل قرب یوں نہیں ملتی، منزل قرب یوں نہیں ملتی، زخم حسرت ہزار کھائے ہیں، زخم حسرت ہزار کھائے ہیں. منزل قرب یوں نہیں ملتی، منزل قرب یوں نہیں ملتی، زخم حسرت ہزار کھائے ہیں، زخمِ حسرت ہزار کھائے ہیں. کام بنتا ہے باغ سے اختر، کام بنتا ہے باغ سے اختر، فضل کا آسرا لگائے ہیں. کام بنتا ہے باغ سے اختر، کام بنتا ہے باغ سے اختر، فضل کا آسرا لگائے ہیں. داغِ حسرت سے دل سجائے ہیں، تب کہیں جا کے ان کو پائے ہیں. مواہب ربانیہ جو ہمارے حضرت والا شیخ العرب والعجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کا مجموعہ ہے، اسے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے. ارشاد فرمایا کہ آج رات 3 بجے اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک علم عظیم عطا فرمایا کہ جس نے گناہوں کو چھوڑ کر اور گناہ چھوڑنے کا غم اٹھا کر اللہ والوں کی صحبت سے اور ذکر اللہ کی برکت سے اپنے قلب میں اپنے مولا کو حاصل کر لیا، اور صاحب نسبت، صاحب درد، صاحب ولایت اور صاحب مولا ہو گیا، جس پر ہما وقت اللہ تعالیٰ کی تجلیات خاصہ کا نزول ہو رہا ہے، تو ایسا قلب اللہ تعالیٰ کا دارالسلطنت ہے، راجدھانی ہے، کیپٹل ہے. جہاں بادشاہ رہتا ہے اسے دارالسلطنت کہا جاتا ہے. تو جس کے دل میں وہ سلطان السلاطین اپنی تجلیات خاصہ سے متجلی ہوگا اس کا دل دارالسلطنت نہ ہوگا. لہذا ہر ولی اللہ کا دل اللہ تعالیٰ کا دارالسلطنت ہے. ارشاد فرمایا کہ آج رات 3 بجے اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک علم عظیم عطا فرمایا کہ جس نے گناہوں کو چھوڑ کر گناہ چھوڑنے کا غم اٹھا کر اللہ والوں کی صحبت سے اور ذکر اللہ کی برکت سے اپنے قلب میں اپنے مولا کو حاصل کر لیا اور صاحب نسبت صاحب درد صاحب ولایت صاحب مولا ہو گیا جس پر ہم وقت اللہ تعالیٰ کی تجلیات خاصہ کا نزول ہو رہا ہے. تو ایسا قلب اللہ تعالیٰ کا دارالسلطنت ہے, راجدھانی ہے, کیپیٹل ہے. جہاں بادشاہ رہتا ہے اسے دارالسلطنت کہا جاتا ہے. تو جس کے دل میں وہ سلطان السلاطین اپنے تجلیات خاصہ سے متجلی ہوگا اس کا دل دارالسلطنت نہ ہوگا. لہذا ہر ولی اللہ کا دل اللہ تعالیٰ کا دارالسلطنت ہے. اور فرمایا کہ بادشاہ جہاں رہتا ہے اس کی حفاظت پھر خود کرتا ہے. دارالسلطنت اور صدارتی محل کی حفاظت خود بذمہ سلطان مملکت ہے. لہذا جس قلب میں اللہ ہو وہ قلب اللہ کا دارالسلطنت ہو اس کی حفاظت خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. قلب کی بھی حفاظت فرماتے ہیں اور قالب کی بھی, یعنی جس میں قلب ہے یعنی جسم. کیونکہ قلب کی سواری قالب ہے تو جب سوار کی حفاظت فرمائیں گے تو سواری کی حفاظت لازم ہے. اور یہ حفاظت دو طرح سے ہوتی ہے. اپنے اولیاء کے قلب کے تقویٰ کی حفاظت فرماتے ہیں گناہوں سے تکوینی حفاظت فرما کر اور غموم اور ہموم سے دور رکھ کر, اور جسم کی حفاظت فرماتے ہیں مصائب اور آلام اور آفات سے. دونوں طرح کی حفاظت ہوتی ہے, قلب جو ہے اور روح گناہوں سے محفوظ رہتی ہے اور جسم مصیبتوں سے اور آفتوں سے محفوظ ہوتا ہے. اور دنیاوی بادشاہ تو کمزور ہیں اس لیے ان کی حفاظت یقینی نہیں. ان کے صدارتی محل میں کبھی بم بھی رکھ دیا جاتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ جس قلب کی حفاظت کرتا ہے اس کو دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی. اور دنیاوی بادشاہوں کا دارالخلافہ تو ایک ہی جگہ ہوتا ہے, لیکن اللہ کا ولی جہاں جاتا ہے اپنے مولا کو ساتھ لیے جاتا ہے. اس لیے وہ چلتا پھرتا دارالسلطنت ہے, چلتا پھرتا کیپیٹل اور چلتی پھرتی راجدھانی ہے, چلتا پھرتا اسلام آباد ہے. اس کی ہر جگہ حفاظت ہوگی کیونکہ اس کا سلطان السلاطین ہر جگہ موجود ہے. اور اس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے. یہ تصور بلا دلیل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ, ہم اپنے عاشقوں کو ایسا نور دیتے ہیں کہ سارے عالم میں ساری دنیا انسانیت میں جہاں بھی وہ جاتے ہیں میرے نور کو لیے پھرتے ہیں. یمشی بھی, میرا عاشق چلتا ہے مگر مجھ کو لیے چلتا ہے, میرے نور کو لیے چلتا ہے. میرے مرشد شاہ عبد الغنی صاحب فرماتے تھے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ کا ہر ولی اللہ کے نور کو سارے عالم میں لیے پھرتا ہے. وہ خالی ملتزم کے ساتھ خاص نہیں ہوتا, خالی مساجد کے لیے خاص نہیں ہوتا, وہ بازاروں میں صدر میں اور کلفٹن پر بھی اللہ والا رہتا ہے. اس کو سارا عالم خرید نہیں سکتا. اللہ کا خریدا ہوا مال کون ظالم ہے جو خرید لے. وزیر اعظم کے ساتھ ایک کتے, وزیر اعظم کے کتے کے پٹے پر لکھا ہو کہ یہ کتا وزیر اعظم کا ہے, ملک کے اندر کون ہے جو اس کو خرید سکے. اللہ تعالیٰ جس کو اپنا بناتا ہے سارا عالم اس کو نہیں خرید سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بندے ہیں جو میرے نور کو لیے پھرتے ہیں, یہ وہ بندے ہیں جو میرے نور کو لیے پھرتے ہیں. میں جس کے ساتھ ہوں بھلا پھر میں اس کی حفاظت نہ کروں گا. اسی لیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اتق اللہ عز وجل سارا آمنا فی بلادی, وہ جو تقویٰ سے رہتا ہے اللہ سے ڈر کر رہتا ہے میرا دوست بن کر رہتا ہے, تقویٰ اختیار کر کے اپنی غلامی کے سر پر تاج ولایت رکھتا ہے, وہ دنیا میں جہاں جائے گا امن سے رہے گا. یہ اہل تقویٰ کے لیے بشارت ہے کیونکہ وہ اللہ کا دارالسلطنت ہے. اس لیے اولیاء اللہ کو معمولی مت سمجھو, ان کے مقام کو اہل بصیرت ہی جان سکتے ہیں کیونکہ وہ اس ذات کے عاشق ہیں جس کا کوئی مثل نہیں, کفر اور ہمسر نہیں. خواجہ عزیز الحسن مجذوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیاوی عاشقوں کی گلی تو ان کے معشوقوں کی کوئی گلی ہوتی ہے، کوئی ایک کوچہ ہوتا ہے، لیکن اللہ کے عاشقوں کی گلی سارا عالم ہے، کیونکہ سارا عالم اللہ کا ہے، سارے عالم میں اللہ ہے، لہذا سارے عالم میں وہ اللہ کو ساتھ لیے ہوتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ پھرتا ہوں دل میں یار کو مہماں کیے ہوئے، روئے زمین کو کوچے جانا کیے ہوئے، پھرتا ہوں دل میں یار کو مہماں کیے ہوئے، روئے زمین کو کوچے جانا کیے ہوئے۔ تو دوستو، کیا یہ نعمت عظمیٰ نہیں ہے کہ گناہوں کو چھوڑ کر اہل اللہ کی صحبت میں رہ کر اللہ سے دل لگا کر اپنے قلب میں ہم اللہ تعالیٰ کو حاصل کر لیں، اللہ تعالیٰ کے قرب خاص سے مشرف ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت خاصہ میں آ جائیں۔ جس دن یہ نعمت حاصل ہو گئی، میں واللہ کہتا ہوں کہ اس دن ہم ساری لیلاؤں سے مستغنی ہو جائیں گے۔ سورج اللہ کی ایک ادنا مخلوق ہے، جب نکلتا ہے تو ستارے نظر نہیں آتے، جب دل میں وہ مولا آ جائے گا جو خالق لیلا ہے، خالق شمس و قمر ہے، تو ان حسینوں کی چمک دمک سب ماند نہ پڑ جائے گی، بلکہ ان کی غلاظت اور گمود کی حقیقت نظر آنے لگے گی اور یہ سب مردہ لاشیں معلوم ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مضمون کی قدر نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کو پانے کی محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ باقاعدہ ایک محنت ہے، ایک سلیبس ہے اس کا، اس پر عمل کرنے سے، انشاءاللہ پابندی کے ساتھ عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ ہم کو بھی صاحب نسبت اور صاحب درد اور صاحب مولا بنا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی خاص نسبت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو صاحب نسبت بنا دے، صاحب اقوا نسبت بنا دے، اللہ والا بنا دے، ہمارے اولادوں کو بھی اللہ اللہ والا بنا دے۔ وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد مؤمن يخرج من عينيه دموع وإن كان مثل رأس الذباب من خشية الله ثم يصيب شيئا من حر وجهه إلا حرم الله على النار۔ حضرت عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی مومن بندہ ایسا نہیں ہے جس کی آنکھ سے اللہ تعالیٰ کے خوف سے آنسو نکلے، اگرچہ وہ مکھی کے سر کے برابر ہی ہو، پھر وہ آنسو اس کے چہرے پر پہنچے، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کی آگ پر حرام کر دیتے ہیں۔ تشریف میں فرماتے ہیں کہ اسی حدیث کے پیش نظر ایک صحابی اللہ تعالیٰ کے خوف سے نکلے ہوئے آنسوؤں کو اپنے چہرے پر مل کر پھیلا لیتے تھے تاکہ دور تک یہ آنسو لگ جائے اور دوزخ کی آگ سے محفوظ ہو جائے۔ احقل مؤلف یعنی ہمارے حضرت والا شیخ العرب العجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے شیخ پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے آنسوؤں کو دونوں ہاتھوں کی ہتھیلی سے مل کر تمام چہرے پر مل لیتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اپنے مرشد حضرت اقدس حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں چند اہم تعلیمات دینیہ ہیں۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ وہ شخص ہماری جماعت سے خارج ہے جو ہمارے کم عمر پر رحم نہ کرے اور ہماری بڑی عمر والوں کی عزت نہ کرے اور نیک کام کرنے کی نصیحت نہ کرے اور برے کام سے منع نہ کرے۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شخص ملعون ہے جو کسی مسلمان بھائی کو مالی یا جانی نقصان پہنچائے یا فریب کرے۔ نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں غزوات کا بیان ہے، سن 8 ہجری کے غزوات کا بیان۔ پھر اسی سال رمضان میں فتح مکہ ہوا اور یہ اعظم فتوح اور مدار اعزاز اسلام اور مفتاح شیوع دین ہے۔ سامان اس کا یہ ہوا کہ خدا کے کہ خدا کے صلح حدیبیہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں اور بنی بکر کے قریش کے عہد میں ہو گئے تھے، آپس میں لڑے اور زیادتی بنی بکر کی تھی کہ خدا پر شب خون مار اور قریش نے ان کی خفیہ مدد کی۔ آپ نے قریش کی اس عہد شکنی کی خبر پا کر تیاری لشکر کشی کی مکہ پر فرمائی اور ماں لشکر مہاجرین اور انصار اور دیگر قبائل عرب کو کوچ فرمایا۔ 12,000 آدمی لشکر ظفر تیکر میں تھے۔ موقع ہمایوں داخل مکہ ہوا اور قتال ہوا، بہت کفار مارے گئے اور بڑے بڑے سرداران قریش شہر چھوڑ کر بھاگ گئے اور جو حاضر ہوئے ان کی جاں بخشی فرمائی گئی، اور اس روز تھوڑی دیر کے لیے حرم میں قتال کی اجازت حق تعالیٰ کی طرف سے ہو گئی تھی۔ اور فتح کا قصہ نہایت مبسوط ہے، تواریخ حبیب الہ میں دیکھ لیا جائے۔ یہاں اختصار مد نظر ہے، اور آپ نے خانہ کعبہ کے بتوں کو خود نیست و نابود کیا اور بعض بت نواح مکہ میں تھے ان کے توڑنے مٹانے کے لیے سرایا روانہ فرمایا۔ سرایا ایسے لشکر کو کہتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا لیکن خود بنفس نفیس اس میں شرکت نہیں فرمائی۔ چنانچہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عزا جو ایک بت کا نام ہے اس کو مٹانے کو، اور قریش اور بنی کنانہ کا بت تھا اور حضرت عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سواع کی طرف کے حزیل کا بت تھا، اور سعد بن زید اشہدی کو منات کی طرف کے مشلل میں قدیب کے قریب اوس اور خزرج اور غسان وغیرہ کا بت تھا روانہ کیا، اور یہ سب کارگزاری کر کے آ گئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقامت مکہ کے زمانے میں حضرت خالد کو بنی جزیمہ کی طرف دعوت اسلام کے لیے بھیجا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔